çok düşük.
La ilahe illallah Muhammed. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب آمنت بالله صدق الله العظيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رشف من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وأنمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی تک. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا دن 13 اگست بروز جمعہ جہاں شمسی اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ ہے وہاں قمری اعتبار سے محرم الحرام شریف کا بھی مہینہ ہے. دو مناسبتیں عظیم اس مہینے میں جمع ہو رہی ہیں. حضرت سید الشہداء سیدنا مرشدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ عنا اور آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے دین کی نصرت کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے بدعقیدگی بدعملی اور غیر شرعی حرکات کے ہر قسم کے کانٹے اسلام کے پاکیزہ گلشن سے اکھیڑ کر پھینکنے کے لیے دشت کربلا میں اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا، جس کی بنیاد بدر و حنین میں رکھی گئی، جس پر کام آگے کربلا میں ہوا، جس کی تحریک کو مزید آگے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سرکار غوث اعظم، سرکار داتا گنبخش علی حجویری، حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرمایہ ملت کے نگہبان حضور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی اور مجدد اعظم امام احمد رضا خان تاجدار گولڑا، سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، اور جملہ اکابر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، کربلا کے اس پیغام کو، بدر و حنین کے ان عظیم وفاداروں کے پیغام کو جس طریقے پر اس کی آبیاری کی، بحمد اللہ تعالی 1947 27 رمضان المبارک کی شب لیلۃ القدر اور 14 اگست 1947 کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام جد و جہدوں کا ایک عظیم ثمر بصورت آزاد ریاست پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ پاکستان کے حصول میں، اس کو حاصل کرنے میں جو پاکیزہ فکر رہی، جو پاکیزہ جذبہ رہا، اس کا دنیاوی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا حوث سے، غرض سے، وزارت کے شوق سے کسی پر تحکم یا کسی پر برتری لے جانے سے قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تحریک پاکستان ان مبارک فکر سے مستفاض ہے جو بدر و حنین کی فکر تھی۔ تحریک پاکستان میں جان دینے والوں کی نیت انہی نیتوں کا ثمر اور انہی کا تتبع ہے کہ جو شہداء کربلا نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کربلا کے اندر وفا کیے، بنیاد کو مضبوط کیا۔ تو آج کا یہ دن کوئی سیاسی دن نہیں جس کو سیاست ظاہری کہا جاتا ہے، بلکہ یہ سیاست مذہبی اور اسلامی جذبہ ہے کہ روئے زمین پر محض اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہجرت، ہجرت مدینہ کے بعد اگر سب سے بڑی تعداد میں لوگوں نے دین کے لیے اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنا علاقہ، اپنی پیدائش کا کی جگہ، جو دل و جان کے اندر جہاں ان کا بچپن گزرا ہوا، یادیں پیوستہ ہوتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اگر کسی نے اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور اسلام کی اہمیت کے لیے اپنے دل سے قریب رشتے، ناطے، تعلق کو توڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کر کے ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کی کہ جس میں اللہ کا نظام قائم ہو، تو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت جو کی گئی ہے وہ ہجرت پاکستان ہے۔ آج کل کے نکمے حکمران اور لبرل ملعون اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ بھارت کے ایجنٹ اور اسرائیل کے پروردہ اور امریکہ یورپ کے جوتوں میں کھانا کھانے والے، وہ پلیت حوث رکھنے والے، مغرب کے دل دادا اسلام سے بیزار، وہ پلیت کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ تحریک پاکستان کیا ہے اور پاکستان کس مقصد کے لیے لیا گیا۔ ہجرت بھی دو قومی نظریے کے لیے رسول اللہ نے فرمائی تھی، اور اسی ہجرت پر کامل ہجرت جو کی گئی ہے اس کی نظیر و تتبع میں وہ بحمد اللہ تعالی اکھڑ بھارت کے اس بدبودار فلسفے کو دیوار پر مار کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دو قومی نظریے کے لیے، اسلام کی پاسداری اور بنیاد کے لیے، جو وطن کی جد و جہد کے لیے زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر اللہ کا نظام آئے گا، اس فکر کے لیے اگر تحریک مدینہ، ہجرت مدینہ کے بعد یہ عظیم فکر اگر کہیں نظر آتی ہے ان کے تتبع میں، تو وہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے، جن کے مال بھی تھے وہاں پر، جن کی جائیدادیں بھی تھیں، جن کے جدی پشتی تعلق وہاں سمٹی سے تھا، لیکن جب بات یہ دی گئی کہ ایک ایسی بستی آباد کریں گے جہاں نبی پاک کے دین کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے جوناگڑھ کی تحریک ہو یا آسام کی تحریک ہو یا بہار اور اتر پردیش کی تحریک ہو یا گجرات اور مہاراشٹر کی تحریک ہو یا کچھ اور پنجاب اور امرتسر کی تحریک ہو، اس میں جن جن لوگوں نے اس علاقے کو چھوڑا وہ جیب سے کنگلے اور پاؤں سے پیدل نہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں اور ریاستوں کے مالک تھے، انہیں تمام ریاستوں کو ٹھوکر لگا کر صحابہ کی اس تصویر اور یاد کو زندہ کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو ناموں سے رسالت کی ہے، رسول اللہ کے دین کی ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک لاکھ سے زیادہ جنہوں نے ہجرت کی ہے میرے دوست بزرگ، لوگ ہجرت کرتے ہیں کاروبار کے لیے، بزنس آگے ہو جائے، ترقی مل جائے، لیکن یہ پاکیزہ نفوس تھے کہ جنہوں نے اپنا بنایا کاروبار، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، عیش و عشرت کو چھوڑا کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس نیت کے لیے کہ جو صحابہ کرام کی فکر تھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ جانے کی، یعنی ریاست اسلامیہ کا قیام ہو اور جس پر انگریز بدبودار ملعون کے قانون کو اٹھا کر پھینکا جائے اور اس زمین کے اوپر اللہ کا قانون، قرآن کا قانون، شریعت کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ آگے میں اس پر عرض کروں گا۔ یہ بنیادی بات آج میڈیا بلا رہا ہے۔ آج ہمارا میڈیا مغرب کا زرخرید لونڈی ہو چکا ہے۔ آج ہمارے سیاستدان مغرب کے زرخرید غلام ہو چکے ہیں۔ جو یہ نعرہ بھی خال خال سنائی دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آسما جہانگیر جیسی منحوس لوگ اس دھرتی پر رہتے تھے جو برملا ٹیلی ویژن پر یہ بات کرتے تھے، دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم الگ، ہندو الگ، یہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان دین کے لیے نہیں لیا گیا۔ میں نے کہا اگر پاکستان دین کے لیے نہیں لیا گیا تو گاندھی تو قائد اعظم اور ان کی تحریک مسلم لیگ کو آفر کر رہا تھا کہ آپ الگ وطن کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو سڑکیں چاہیے، آپ کو مکانات چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو وزارت چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آئیے اکھنڈ بھارت کے اس ڈرافٹ پر سائن کیجئے اور جو مسلمانوں کو چاہیے وہ لے لیجئے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کبھی مٹائے نہیں جائیں گے، نہ یہ تاریخ کبھی بھلائی جائے گی۔ لوگ اپنے ہوس اور لالچ اور چھوٹے سے منفعت کے لیے اس حق سے اگر منہ موڑ بھی لے تو سورج کے اوپر اگر بدلی آ جائے تو جس وقت بدلی ہٹتی ہے تو اس کی روشنی پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھ علماء اہل سنت، علماء اسلام اور مسلم لیگ کے ان تمام لوگوں نے گاندھی کی اس تھوپر کو جوتے کی نوک پر رکھا، فرمایا ہم وطن، ہم اپنے عقیدے ایمان کو نہیں بیچ رہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سڑکوں کے لیے، وزارت کے لیے اگر آپ کی خواہش ہے تو ہم دینے تیار ہیں۔ فرما ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے جس میں ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ آج بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ شہیدوں کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور ان کے پاس اختیار ہیں اور اگر وہ ان شہیدوں کے لیے جو آج بھی بارڈر پر جان دے رہا ہے، آج بارڈر پر جو جان دے رہا ہے یا دہشت گردی کے اندر اس ملک کو بچانے کے لیے جان دے رہا ہے، اس جوان نہیں، وہ تو گیا، اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ یہ فوجی جو شہید ہو گیا، یہ پولیس والا جو شہید ہو گیا، یہ رینجرز کا جو جوان شہید ہو گیا، یا یہ عام سیولن شہید ہو گیا، یہ کسی زمین پر شہید ہوا؟ وہ کہے گا انہیں دماغ کا علاج کراؤ، یہ رسول اللہ کے دین پر شہید ہو گیا۔ تو شہادت لبرلزم پر نہیں دی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ کے نظام پر دی جا رہی ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان دین کے لیے نہیں لیا گیا تو کیا عورت مارچ کے لیے لیا گیا؟ میرا جسم میرے بدن کے لیے لیا گیا؟ یہاں تو تم کپڑے بھی پہنتی ہو۔ میں ان اس کو بات کرنا چاہتا ہوں جن کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے، بیٹی کہنا توہین ہے، ان کی تعریف کرنا ماں کی توہین ہے۔ میں کہتا ہوں تم تو آدھے کپڑے پہن رہی ہو، تمہیں تو گاندھی پورے کپڑے اتار کر آزادی دے رہا تھا۔ تو اگر اس مطلب کے لیے پاکستان بنتا تو کبھی نہ بنتا۔ پتا چلا پاکستان اس نظریے کے لیے نہیں بنا۔ ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے جو ہجرت کی،
اور 20 لاکھ سے زیادہ جو لوگوں نے جانے دی اور ماؤں بیٹیوں نے اپنی عزت تک قربان کی, امرتسر کی تاریخ گواہ ہے. آج سکھوں کے لیے گنبد تو چڑھا رہے ہو لیکن تحریک پاکستان بھی یاد رکھو, مسلمان بیٹیوں کی وہ عزتیں بھی یاد رکھو, رنجیت سنگھ جیسے شیطان کی اس کاروائی کو بھی یاد رکھو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وہ عزتیں ماں بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ مار کر دی, وہ تمہاری عورت مارچ ریلی کے لیے نہیں دی, سیدہ زہرا اور سیدہ عائشہ کے چادر تطہیر کی حفاظت کی دی. یہ کائنات کے جھوٹ میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان دین کے نام پر نہیں لیا گیا. یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جو چاند کی طرف تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر آئے. میں کہتا ہوں آج بھی اگر پاکستان کا قیام ہے تو کلمہ طیبہ کہ دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بات کریں, اور یہ کوئی دنیاوی سیاسی ایشو نہیں ہے. پاکستان کی تحریک ممبروں سے چلی تھی, کوئی لیبرل خبیث اس میں سامنے نہیں آیا. آج کہا جا رہا ہے کہ میر ظفر اللہ قائدیانی ملعون, یہ پاکستان کا ہیرو ہے, اس کو ہیرو کہنے والوں پر لعنت ہو. وہ کس بات کا ہیرو خبیث ترین شخص کہ جو تحریک آزادی اور قائد اعظم کے نظریے کا مخالف تھا, وہ سب سے پہلا وزیر خارجہ ملعون بنا اس لیے تھا کہ پوری دنیا کے اندر بھارت اور اسرائیل کے ایجنڈے کو پھیلائے اور مسلمان اور پاکستان کے نظریے کو تخت و تاراج کرے. شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے ایسے قزاقوں کو کہ جو رسول اللہ اور نظریہ پاکستان کے دشمن ہے, اس شیطان اور ابلیس کو پاکستان کا ہیرو کہا جائے. اگر وہ پاکستان کا ہیرو ہے تو تم سے بعید نہیں کل تم کلبھوشن کو بھی پاکستان کا ہیرو کہہ دو گے, معاذ اللہ, کل تم گاندھی کو بھی پاکستان کا ہیرو کہہ دو گے, کل تم نہرو کو بھی پاکستان کا ہیرو کہہ دو گے. جنہوں نے کشمیریوں کے سینوں پر گولیاں چلائی اور جنہوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کو یہاں پر کشت خون میں نلایا دہشت گردی کر کے, تم ان کو بھی ہیرو کر دو گے. لیکن ہم تو ان شہیدوں کے ماننے والے ہیں, تمہارے جیسے گندے وجود 5 سال کے لیے آتے اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں, اور یہ جھنڈا ہمیشہ اس فضا میں مدینے کی یاد میں اس طرح ہی سر بلند رہتا ہے. اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. یہ نام بتا رہا ہے کہ آسما جہانگیر اور اس کی ذریت کی گندی فکر کے اوپر یہ زنات دار تھپڑ ہے. پاکستان کا معنی ہے پاکستان, پاک روحوں کے رہنے کی جگہ, پاک روحوں کے رہنے کی جگہ. لہذا بحثیت پاکستانی کے ہمیں اس ملک سے محبت مٹی کے حوالے سے نہیں دین کے حوالے سے کرنی ہے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی سیاست کی بنیاد نیشنلزم پر رکھتے ہیں. نیشنلزم کے ماننے والے ہم نہیں, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم وطن کو مٹی کی وجہ سے نہیں مان رہے, اللہ کے لیے مان رہے ہیں, کیونکہ وطن سے دین نہیں بنتا, دین سے وطن بنتا ہے. یہی علامہ اقبال کی فکر تھی. ان ظالموں نے علامہ اقبال کا ڈے ختم کیا تاکہ لوگوں کے اندر وہ تحریک نہ جاگے. کس طرح آپ جا رہے ہیں آج امریکہ کے جوتوں میں بیٹھ کر, اس کے تلوے چاٹنے کے بعد بھی آج امریکہ ہمیں جوتے کی لگا پر رکھ رہا ہے. اگر آج یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے منہ پر لات مار کے پاکستان کے ناموس پر پہرا دیں گے, امریکہ اگر بھارت کو دوست بنانا چاہے تو 1000 دفعہ بنائے, اگر یہ فیصلہ حکومت کا ہے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں. غریب رہنا ہمیں گوارا ہے, بھوکا رہنا گوارا ہے, بےغرض رہنا گوارا نہیں. جو نے جانے دی ہے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ کھانا پینا, میں نے ابھی عرض کیا کھانا پینا ریاستیں انہیں قربان کی ہے, اپنی جائیدادیں قربان کی ہے اور قربانی دے کر انہیں اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہے. لہذا پاکستان کے خلاف بولی کوئی بھی اس کے خلاف قبول نہیں کی جائے, کوئی کمنٹس قبول نہیں کیا جائے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں جلدی سے. عموماً ہمارے فیس بک پر جو آج کل کی پیداوار لونڈے بچے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کے ذہنوں کو کوئی, میں تو کچھ خاص لوگوں سے ملا, ان سے میں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو پوری ریاست کی باغ ڈور ہے, 14 اگست کو ایک جھنڈا نہیں لگتا شہر میں, کیا فائدہ آپ کا؟ میں جنرل راحیل شریف کو اس حوالے سے ضرور مبارکباد پیش دوں گا. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فوج بھی ہماری, ہم بھی پاکستانی. ان کے دور میں یہ حرارت نظر آئی تھی ہمیں کہ جہاں پر 14 اگست کو پاکستانی ٹیلی ویژن انڈین فلمیں دکھا رہا تھا, وہ ایک تحریک جاگی تھی کہ گلی گلی کوچے کوچے پاکستان زندہ باد اور جھنڈے لگ رہے تھے. وہ جذبہ کیوں ٹھنڈا ہو گیا؟ نام لیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. آپ اپنے حال پر خیال کریں, آپ اختیار ہمیں دیجئے, لالچ نہیں, لیکن ایک بات ہم کرتے ہیں, یہ کیونکہ برے جذبے کا مقابلہ نیک جذبے کے ساتھ ہوگا. پاکستان گنوں کی گولیوں سے نہیں حاصل کیا گیا, جذبے سے حاصل کیا گیا. کہاں گیا وہ جذبہ کہ جس میں 1 اگست سے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے جوان بیج لگا کر آتے تھے. آج دیکھ لیجئے, بیج تو دور کی بات ہے, پاکستان کا نام یاد نہیں, اس کی شروعات عوام نہیں, وہ ذمہ دار ہے جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے. ٹیلی ویژن بک گیا, اخبارات بک گئے, سوشل میڈیا بک گیا, وزیر بک گئے. اس جاہل فٹ بال چودھری کو دیکھیے, نقشہ بنایا ہے کہ کشمیر بھارت کو دے دیا. ایسے ظالم یہاں پر ہے کہ پاکستان کے نقشے کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ اس میں کشمیر غائب ہے. یہ کن ملعونوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. لیکن ہماری آخری سانس رہے, ہم سب کو مطمئن کرنے نہیں آئے. ہماری بات سے کوئی ایک بھی مطمئن ہو گیا تو خدا ہمیں بخش دے گا. ہم ان عظیم شہیدوں کی ترجمانی کرنے آئے ہیں, ان علماء کی ترجمانی کرنے آئے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کی قربانی دی. اب آئیے, قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. حبیب آپ گھبرائیں نہیں, اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا کہ کافروں کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں, منافق کچھ بھی کرتے رہیں. اللہ نے فرماتا حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک اللہ خبیث اور پاک کو الگ الگ نہ کر دے. یہ تحریک آزادی کی بنیاد قرآن نے اسی وقت رکھ دی تھی. آگے اللہ فرماتا ہے جگہ پر لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر ہے؟ جہنمی اور جنتی برابر, یہ اکھنڈ نظریہ تھا. دو قومی نظریے کی مخالفت یہ, اور دو قومی نظریہ قرآن دیتا ہے کہ اصحاب جہنم اور اصحاب جنت برابر نہیں ہے. تو دو قومی نظریہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں, بلکہ سیاست شرعی اور قرآن کا نظریہ ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے, خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, یہی وہ دو قومی نظریہ. آگے بڑھنا چاہتا ہوں, وقت مختصر ہے. علامہ اقبال نے اس بات کی طرف اشارہ دیا, جتنا چاہو تم اسرائیل کے لیے نام نہاد عرب کہلانے والوں, پورا اسرائیل کھول دیا ہے, پاکستان پر پابندی ہے. ایک ایک بندہ ہمارا 6-6 ویکسینیشن لگا چکا ہے, لیکن پھر بھی اس کی ویکسین قبول نہیں. اس کا ذمہ دار ہمارا وزیر اعظم ہے, ہماری وزارت خارجہ, جس نے ذلیل کر لیا پاکستان. ہم نے سلام بھی پیش کیا جہاں پیش کرنا تھا, مذمت بھی کریں گے وہاں پر جہاں تمہاری غلط پالیسیاں ہیں. بھی تم نے زکات لیا, تمہارا وزیر سعید مراد سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کر پیچھے فطرانہ لکھتا ہے کہ فطرانہ پاکستان کو مل رہا ہے. یہ عمران خان کو دیجئے فطرانہ, یہ شیخ رشید جیسے ملعون کو دیجئے, یہ نور الحق قادری صاحب کو دے دیجئے. ان پیروں کو ان کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمیں سعودیہ کے فطرے اور زکات کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے محبت اسلام کے نام پر کی ہے. وہاں پر بھارت کے لیے اربوں روپے ان کے مندر بنائے جا رہے ہیں, ہاتھ میں وہ جبے داڑھی لال رومال رکھ کر وہ شیطان مورتیاں اٹھا کر جا رہے ہیں, اور پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے حکومت فطرانے کا بورڈ لگا رہی ہے کہ فطرہ صدقہ. میں نے کہا یہ قوم سعودیہ کی اوقات کیا ہے, میں بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پڑھوں گا, حضرت بابو جی کو پڑھوں گا, پیر محلی شاہ صاحب کے بیٹے. یہ دو ہستیاں یہاں سے پیسہ لے جا کر مدینہ منورہ کے فقراء کی گویا کے خیرداری کرتے تھے. پاکستان کے لوگوں میں جگرا ہے کہ آج سب سے بڑی ویلفیئر پاکستان کی ہے, سب سے بڑا کام فلاحی پاکستان کا ہوتا ہے. محمد بن سلمان کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے زکات اور اس کے ٹکڑوں کی ہمیں ہمیں کوئی فکر ہو. الحمدللہ سب سے زیادہ زکات، سب سے زیادہ چیریٹی اگر دنیا میں کہیں پر ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر. لہذا آج کا دن کچھ دکھڑے سنانے کا دن ہے، اور یہ دکھڑے سنانا کسی کی ذاتی مذمت نہیں ہے، تجدید عہد کے لیے. کوئی کسی پر خفقان یا بخار نکالنا نہیں ہے، توجہ ہماری طرف رکھیے. یہ تجدید عہد کے لیے کہ ہم اتنی بڑی نعمت کو لے کر کس طرف بھاگ رہے ہیں. اقبال نے یہ بات کی تھی، جتنے بھی لبرل آزاد ہیں سن لیں، اقبال کا ہتھوڑا تمہارے سروں پر ہمیشہ رہے گا. تم نے نصاب سے اس کا نام نکالا، ملالا کو بیچ میں گزر دیا، اب مسجد میں تو میں اس کا نام بھی لینا ایک توہین ہے، لیکن مسجد میں تو شیطان کا نام بھی لیا جاتا ہے عبرت دلانے کے لیے. اس ملونا کا نام تم نے نصاب میں لایا، سید عائشہ کا نام نکالا، جہاد کی آیتیں نکالی. اب میں کیا مذمت کے جملے اس پر بولوں؟ یہ ہماری خاموشی اور ہمارا ٹھہر ٹھہر کر بولنا ہی ایک بہت بڑا مذمت اور اس حکومت سے انتہائی نفرت کا اعلان. علامہ اقبال کا ڈے ختم کر دیا گیا. کیوں؟ کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، ستیزہ کار یعنی جھگڑا نفرت رہی ہے، ازل تا امروز جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک جھگڑا رہا ہے، کس میں؟ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا. ابو جہل کی شرارت اور نبی پاک کی ہدایت کا چراغ، اس کی جنگ ابھی سے نہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز. شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک، یہ بتا دیا اقبال نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے کہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے لگی ہے، رہے گی، کیونکہ حق کا نام ہے چراغ مصطفی. کربلا معلہ، بدر حنین، صحابہ اہل بیت، اور شرار ابو لہبی کا نام ہے عورت مارچ. قادیانی، لبرل، یہ ابو لہبی، ابو جہلیت کیا ہے؟ عورت مارچ. ابو لہبی کیا ہے؟ قادیانیت. ابو جہلی اور ابو لہبی کیا ہے؟ دہریت، لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم، یہ ابو لہبیت ہے. اور صحابہ اکرام، اہل بیت عزام، وہ ایک کروڑ مہاجرین، وہ لاکھوں شہیدان پاکستان، یہ کیا ہے؟ چراغ مصطفی. اقبال نے شروع سے کہا کہ ازل ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی تک، یہ وہ فکر ہے جو کربلا کے اندر ہوئی. حسین ذات تو ہے لیکن ایک معیار ہے، یزید بد کا معیار ہے، حسینیت دوخوری نظریہ، یزیدیت الحاد ہے، قادیانیت ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے. عورتوں کو ان کی عزت کو پامال کر کے، عورت مارچ کے نام پر ان کی عزت و ناموس کا خون کرنا ہے، یہ ہے یزیدیت. اگر یہ نہیں سمجھے تو کربلا سے آپ کو کچھ نہیں ملا. پاکستان کی تحریک کے لیے جنہوں نے مکانات، جائیدادیں قربان کی، ان کی سرپرستی حسین ابن علی کر رہے تھے. جسے کربلا یاد ہے اسے ختم نبوت یاد ہے، جسے کربلا یاد ہے اسے عزت صحابہ یاد ہے، جسے کربلا یاد ہے اسے اہل بیت کی محبت یاد ہے، جسے کربلا یاد ہے اسے تمام شہداء، اولیاء اور شہیدان پاکستان یاد ہے. انہیں وہ شخصیات یاد ہیں کہ چالیس چالیس سال ان کو ہو گئے، قبر کھولی جاتی ہے تو جہاں ان کے سینے پر گولی لگی ہے وہ خون ویسی ہوتا ہے. اس پر میں کئی تقریریں آپ کے سامنے ناروال کے حوالے سے کر چکا ہوں جو میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں نے، جلدی سے آگے چلتے ہیں، آج تو لاک ڈاؤن ہے نا، کچھ باتیں کریں آپ کے ساتھ، ذرا توجہ کیجیے آپ اس کو، کیونکہ آج تو عید کا دن ہے، مانا کہ محرم الحرام ہے، لیکن یہ فیضان کربلا والوں کا. آج ہم پاکستان کا ترانہ پڑھیں گے لیکن پہلے کربلا والوں کو سلام پیش کریں گے، کربلا والوں کو سلام کریں گے. ہزاروں میں بہتر تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. میرے دوست و بزرگوں یہ پاکستان اس کی نظیر ہے، اس کو اگینس نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ آپ پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں، میں نے کہا آپ اس بات کو سمجھیے، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہر مسلمان کے دل میں ہے، یہ اسی کا ثمر ہے، نتیجہ ہے۔ ڈھول بجانا تو یوں بھی حرام ہے، گانا بجانا تو یوں بھی حرام ہے، عورت و مرد کا اختلاط تو یوں بھی حرام ہے، عورت و مرد کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ریلیاں نکالنا یہ بھی حرام ہے، اور اب تو اور زیادہ حرام ہے، محرم ہے، اور زیادہ حرام ہے کہ جناب آزادی اور نعمت کے شکر پر خدا کی نافرمانی کی جائے، تو غیر شرعی امور ہے، اس کی تو مذمت کی جائے گی، مذمت کی جائے گی، لیکن دربار کربلا کا جو صدقہ پاکستان ہے اس کا شکرانہ تو ادا کیا جائے گا، اس کا شکرانہ تو ادا کیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اب ان تمام علماء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، قائد اعظم کے تمام رفقاء کو سلام پیش کرتے ہیں، ان تمام افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان تمام سویلین کو سلام پیش کرتے ہیں، ان تمام بچوں نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام اولیاء کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے مزاروں سے نکل آئے اور اپنی جھولیوں میں انہوں نے بھارت شیطانوں کے بموں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹا۔ سیالکوٹ اس کا گواہ ہے، ناروال اس کا گواہ ہے، شکر گڑھ اس کا گواہ ہے، آج بھی تحریک گواہ ہے کہ پاکستان کی افواج کم ہے اور بھارت کے غنڈے دندناتے ہوئے آگے، تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہرے جبے پہنے ہوئے، سفید جبے پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ او ظالموں، اس ملک سے نفرت کیسی؟ یہ ملک تو کربلا والوں کا ملک ہے، یہ تو بدر و حنین والوں کا ملک ہے، اس کا سب جھنڈا تمہیں دل میں روحانیت پیدا نہیں کرتا، تمہارے دلوں کے اندر کربلا اور امام علی مقام کی محبت کو پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ پرچم تمہیں خود کلمہ یاد دلاتا ہے۔ لیکن کیا کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جن کے لیے نصاب بدل لیا گیا، یونیورسٹیوں میں پروفیسر رو کے چھوڑ دیے گئے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ پاکستان کے لیے بات کرو تو آپ کو سمجھتے ہیں دخل انداز ہے، تو ہم نے کہا وہی بھارت میں غرق ہو جاؤ نا جہاں تمہیں مودی کی دھوتی دھونے کا ٹائم ملے اور وہ تمہیں اپنے جوتے کے نیچے رکھے۔ آج تمہیں یونیورسٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ، تم تو ایسے ہو کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی مکان یونیورسٹیوں کا نہیں چھوڑتے، کالجوں کا نہیں چھوڑتے، یہ پاکستان میں تمہارے مزے ہیں۔ اگر تم بھارت میں ہوتے نا تو کسی ہندو کے گھر پر اس کی دھوتی دے رہے ہوتے، تو شرم کرو، اس ملک کے خلاف بات کرتے ہو، یہ ملک نہیں یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان تمام اقابر کو سلام پیش کر کے چند بزرگوں کا حوالہ، یہ کہ چند سے مراد یہ کہ نہ سب کا ذکر کرنا ممکن ہے نہ تھوڑوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اوروں سے معاذ اللہ کوئی وفاداری نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جتنے رفقاء مخلصین مومنین تھے وہ تمام آج تمام کی قبروں پر اللہ کرو رحمتوں کا منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے جس شخصیت کا نام ذکر کرنا جا رہا ہوں، امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تحریک آزادی کا یہ ہیرو ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر صغیر کے اندر جلدی سے عرض کر دوں، تازہ جس نے کر کے آگے دی اور 400 سال کے بعد پاکستان بنا، وہ شیخ احمد سرہندی سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اکبر کے الحاق کے سامنے، اکبر جو روبہ اسی فکر کا تھا جس فکر کو آج توجہ کیجئے لایا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اکبر وہ کہتا تھا ہندو مسلمان بھائی بھائی، آج کینیڈا سے شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے جی عیسائی یہودی بھی بھائی بھائی، میں نے کہا تو اکبر سے بڑا دجال ہے، ہندو مسلمان ہندو یہاں رہ سکتا ہے پاکستان میں، مخالفت نہیں، بحیثیت اقلیت کے وطنی دوست ہمارا ہے، اور جتنی مضبوط جمہوریت حکومت کی وجہ سے نہیں، یہ جمہوریت پاکستان کی عوام کی وجہ سے، اس اعتدال میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام خود عدم برداشت کو مسترد کرنے والی ہے، دہشت گردی کو مسترد کرنے والی، کہیں اگر کوئی واقعہ ہو جائے یہ عوام اس کو آگے بڑھاتی نہیں بلکہ اس واقعے کی طرف قانون کی طرف بڑھتی ہے کہ جو قصوروار اس کو سزا دے۔ اگر ایک علاقے میں واقعہ ہو جائے کسی مذہب کے ساتھ تو وہ دوسری جگہ پر نہیں ہوتا، گوجرا میں اگر مسلمانوں کو مارا جائے تو کراچی میں کسی عیسائی کو نہیں مارا جاتا، بلکہ اتنا شعور اس وطن میں رہنے والوں کو ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، جس کا قصور ہے اس کو سزا عدالتیں دے گی۔ اس میں پھر عرض کرو حکومت کہاں پر ہے؟ ہمارے علاقے کے وہ ٹٹو ایم ایل اے آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس کا، کون ہے؟ میں نے اور کیا ڈبے بھر بھر کے لائے, جو ہم نے بھرے تھے وہ تو نکلے نہیں, ڈبے بھرے ہوئے لائے, لیکن ہر ووٹ کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑتا ہے. ہر ووٹ کا بات کرنے کی بہت ساری دینا پڑے گا. آج کا بھی کہاں پڑے گی پتا نہیں. وہ ادھر بھاشن دے کر اس کے خلاف بات کر, ہم نے کہا زمین پر اترو, زمین پر اترو اور زمین پر بات کرو. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت پیر محل حضرت سرکار مجدد فسانی رحمہ اللہ نے اکبر کے الحاق کے سامنے, اکبر مسجدوں کو ختم کر کے مندر بنا رہا تھا, مسجد کی جگہ پر مندر بن رہی تھی. جہاں مندر ہے اقلیت کی ضرورت ہے, ریاست اس کی اجازت دے رہی ہے, ہم اس طرف دیکھتے بھی نہیں. لیکن اکبر کا الحاق کیا تھا کہ دین کو بدلنا. وہ آخری میں خود ہندو ہو گیا تھا اور وہ پوری ریاست کو ہندو کر رہا تھا. اس وقت سرکار مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کھڑی ہوئی اور قرآن کا اصل سبق انہوں نے یاد دلایا, اور ایسا یاد دلایا کہ اکبر تو جہاں پہنچنا تھا ٹھکانے پر پہنچا. اس کا بیٹا جہانگیر, ہم پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں, جہانگیر کی پوری ریاست کو وہ ایک ایک تنہا صوفی نے ہلا کر دیا. جہانگیر کو آپ کے پاس آنا پڑا 3 سال جیل میں ڈالنے کے باوجود. جملے میرے زو مانا ہے, جملے میرے زو مانا ہے. 3 سال جیل میں ڈالنے کے باوجود جہانگیر جیسے فرعون کو گھٹنے جھکانے پڑے. اور مجدد صاحب سے اس نے کہا آپ کو ریاست چاہیے؟ فرمایا نہیں. کا کرسی چاہیے؟ کہ نہیں. کا بابا جی پھر چاہیے کیا؟ میرے پاس تو لائن لگا کر دنیا بھر کے پیر کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو مکان چاہیے ہوتا ہے, کسی کو بیٹے کے لیے روزی چاہیے ہوتی ہے, کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. اسلام آباد کے پیر بھی ہوتے ہیں جو اسٹیم یہاں پر جالی بلڈروں کا ادھر سے ادھر ذرا بیچ میں مڈ مین رہ کر کرتے ہیں. آپ کو مڈ مین ہے؟ فرمایا مجھے تم سے کیا کرنا ہے؟ کا ریاست چاہیے؟ کہ نہیں. کا وزارت چاہیے؟ کہ نہیں. کا پیسہ چاہیے؟ نہیں. کا زمین چاہیے؟ نہیں. اور بابا جی پھر میرے خلاف کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہ رسول اللہ کے دین کے خلاف بات نہیں. اس نے کہا اگر میں ایسا ہی بن جاؤں جیسا آپ کہے تو فرما میں تجھے دعا دوں گا. کہا کچھ لے لیجیے. فرمائیے میرا ٹوٹا ہوا مسلح ہی میری زندگی ہے. جہانگیر نے اس جیل کے اندر مجدد صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی. اس نے کہا میں نے ایسا اللہ والا تو دور صحابہ میں پڑھا تھا, لیکن اس کی نظیر آج جیل کے اندر شیخ احمد کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. حضرت مجدد صاحب نے پاکستان کی بنیاد لگا دی. حضرت علامہ اقبال جب مجدد صاحب کے مزار پر پہنچے سرحند شریف, اب اٹھا کر دیکھے کلیات, اس پر انہوں نے لکھا کہ میں پنجاب کے نوجوانوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے ناراض ہوں. لکھا اس میں کہ اس پنجاب کی دھرتی پر احمد سرہندی جیسے لوگ آئے تھے جو نے امام حسین ابن علی کے غلام ہونے کا حق ادا کیا تھا. فاروق اعظم کا بیٹا تھا, وہ اس کا حق ادا کیا تھا. علامہ اقبال کے مزار پر گئے اور مسلمانوں کی زبو حالی دیکھی, اور شیخ کا کام جب یاد آیا, اللہ اکبر, وہ شیخ جس کے سینے کو کچلنے کے لیے ہاتھی لا کر سامنے کھڑے کر دیے گئے, لیکن شیخ مجدد ڈرے نہیں. جلادوں نے آپ کی گردن پکڑ کر جھکائی کہ جہانگیر کے آگے گردن جھکا دے. ایک مولوی تھا, جیسے آج کل مولوی نہیں بنتے, وزیر اعظم کے مشیر فلاں مشیر فلاں مشیر, پکڑے جائے تو بوتلوں سمیت پکڑے جائے, شریف ہو جائے تو ہم چلے جائیں. یہ آج کی نہیں, ہمیشہ کی بانی. ہنسنے کی بات نہیں, ہم لطیفے نہیں سنا رہے, احساس اور غم سنا رہے ہیں آپ کو. مجدد صاحب کے کان میں, وہ پتا ہے بندہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ملا فضل. وہ کس کا پوتا تھا؟ میں مسجد میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں, اتنے بڑے اکابر بزرگ کا پوتا تھا. وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, چشتیہ سلسلے کے. میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں, ہمارا ایمان ہماری نسبتوں سے وابستہ ہے. وہ بک گیا اور بک کر مجدد صاحب سے کہنے کا, مولانا پلکھے ہی جھکا دو, سر نہیں جھکاتے تو. اس سے بھی یہ گویا کہ وقت مقرر ہے, یعنی کرا گویا کہ ایک جان جانے کا وقت ہے, استراری وقت ہے. آپ نے کہا پلکھے بھی نہیں جھکے گی. جلاد آیا, آپ پتلے دبلے سے مجدد صاحب تھے. جلاد نے جب گردن پکڑ کے دو جلاد پہلوانوں نے جھکانے کی کوشش کی, مجدد صاحب نے گردن نہیں جھکائی, زور انہوں نے بھی لگایا, آپ نے گردن کو روکی. فرمائیے خدا کے آگے جھکی, کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی. جہانگیر خود کو سجدے کرواتا تھا, اتنے زور سے گردن کو دبایا کہ حضرت مجدد صاحب کی ناک کی نکسیر پھٹ گئی اور خون کے تھبارے بہنے لگے. علامہ اقبال نے آپ کے مزار پر سلام کیا, پیش کیا, فرما حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے زیر فلک مت لائے انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ سلسلہ مجددیہ کے بانی, نقشبندیہ کے مجدد اعظم حضرت سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، 400 سال پہلے انہوں نے دو قومی نظریے کو تازہ کیا اور الحمدللہ 400 سال کے بعد ان کی تحریک، طریقت کی تحریک، سلسلوں تمام سلسلوں کی تحریک، علماء کی تحریک قائد اعظم کے ساتھ جڑی اور پاکستان میں نسل شہود پر آیا. آج اگر یہ وہیں پر بھی ہے نا، لوگ کہتے تھے خواجہ تو اجمیر میں، میں نے کہا وہ آئے پاکستان بنانے تھے. کہتے ہیں مجدد صاحب تو سرحد میں، میں نے کہا وہ آئے پاکستان بنانے کے لیے. پاکستان سے مراد گردنیں نہیں کاٹنا، پاکستان سے مراد رسول اللہ کا وہ پیارا نظام، محبت والا نظام لے کر آنا جس میں ہر بندہ خوشی سے رہے، عدل سے رہے، اپنے دائرے کے اندر رہے، یہ نتیجہ تھا. اب اس بحث کے بعد سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند بزرگوں کا ذکر آج بنتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پرچم کشائی کی طرف جائیں گے. وہ پرچم کشائی کسی کپڑے کے ٹکڑے پہ بلند نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کی دوائی دینا ہے. وہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں، وہ نظریہ ہے، وہ ایک نظریہ ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ناقابل کا ذکر سنیے، حل جزاء الاحسان الا احسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. چند بزرگوں کا نام لکھتا ہوں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 841 عیسوی میں، 1257 ہجری میں علی پور شریف سیدہ ضلع سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے. آپ نجیب الطرفین سید السادات شیرازی ہیں. آپ کو سند اجازت علمی یعنی شریعت سے، علم حدیث میں شریع اجازت ہے، دیگر علماء کے ساتھ حضور شیخ المشائخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سند حسین حاصل ہے. آپ نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی. اسلام کا پیغام متحدہ ہندوستان یعنی متحدہ پاک و ہند کے کونے کونے تک پہنچایا. عیسائی مشنریوں اور آری سماج ریشہ دوانیوں کو ناکام بنایا. ہزارہ عیسائیوں ہندوؤں کو مشرف و اسلام کیا. شدی تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک تھی، اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کی. آگرہ میں تبلیغی مرکز قائم کر کے طوفانی دورے کیے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے دعوی باطلہ کی زبردست تردید کی. شاہی مسجد لاہور میں مرزا ملعون کی موت کی پیشن گوئی کی جو ہر بار صحیح ثابت ہوئی. آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے. تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت کے نقصانات سے مسلمانوں کو پوری طرح باخبر کیا. 1935 میں مسجد شہید گنج کی تحریک کے وقت شاہی مسجد لاہور میں ولولہ انگیز تقریر کی، جس کی بنا پر آپ کو امیر ملت کا خطاب دیا گیا. آپ کے لاکھوں مرید پاک و ہند اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، سنیے غور سے، اور تمام مریدوں کو مسلم لیگ کی حمایت پر آپ نے پرزور تلقین کی. 1939 میں جب کانگریس وزارت سے مستعفی ہوئی تو قائد اعظم نے جمعہ 23 ستمبر 1939 میں یوم نجات منانے کی اپیل کی تھی. اس موقع پر حضرت سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جمعے کے دن علی پور سیدہ ناروال میں دوران تقریر یہ جملہ اپنے مریدوں سے کیا کہ دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا جھنڈا ہے اور ایک کفر کا جھنڈا ہے، تم کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے؟ حاضرین نے باواز بلند جواب دیا، اسلام کے جھنڈے کے نیچے. پھر آپ نے دریافت کیا، جو کفر کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں تو کیا تم اس کا جنازہ پڑھو گے؟ حاضرین نے انکار کیا، نہیں. آپ نے پھر پوچھا، کیا تم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے؟ حاضرین نے کہا، نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس وقت اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، ورنہ مسلم لیگ کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے. یہ آپ نے خطبہ دی، یعنی تحریک آزادی میں ہمارے بزرگ کہاں تک گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان بنانے کی تحریک میں ساتھ نہ دے میرا مرید ہی نہیں ہے. وہ ہماری مسجد سے اٹھ کے چلا جائے، مر جائے گا تو جنازہ نہیں پڑھائیں گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں جمع نہیں کریں گے. آج پاکستان کی تاریخ ملالہ کے نام سے لکھی جائے گی، اور ان بزرگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنے مریدوں اور اپنی شناخت کو اس دین کے نام پر کیا. فرمایا، دو جھنڈے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. بولیے سر، ایک آواز، پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کے ہاتھ نیچے اچھے نہیں لگتے میرے دوستو، یہ نمازوں کے لیے آئے ہو. اسرائیل کا حال دیکھو، فلسطین کا حال دیکھو، بابری مسجد کا حال دیکھو. اس آزادی پر شکرانہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور گواہی دو، پاکستان. حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب، علامہ اقبال آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے. ایک دفعہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے کی صدارت کر رہے تھے، علامہ اقبال آ کر سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا سعادت ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے قدموں میں آپ جیسے لوگ ہوں تو اسے اور کیا چاہیے. اس موقع پر پیر صاحب نے اظہارِ عنایت فرمایا, ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. آپ کے مریدین خلفاء میں زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقہ شامل تھا. آپ نے بے شمار حج کیے, کم و بیش 50 مرتبہ دربار رسالت میں حاضری دی, سینکڑوں مسجدیں تعمیر کی. مسجدیں بنانے کا پیر صاحب کو شوق تھا. صدر الافاضل محمود مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی مسجد میں تقریر فرما رہے تھے مراد آباد کے اندر, مسجد کا فرش ٹوٹا ہوا تھا, آپ کو پسند نہ آیا, وہیں پر اپنے مرید کو اعلان کیا کہ پیسے پہنچائے, اس مسجد کو گرا کر دوبارہ نیا بنایا جائے. یہ سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کئی مساجدوں کو تعمیر کیا, ماہنامہ, اسی طرح ماہنامہ لمعات صوفیہ سیالکوٹ پر آپ کی خاص نظر عنایت تھی. اس دور میں رسائل کے بہت دقیق مضامین ہوا کرتے تھے. آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس, جس کی صدارت اعلی حضرت کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کر رہے تھے. 500 علماء اس زمانے کے, آج کے علاوہ آپ اس علماء کے وہاں کے اس دور کے ایک عالم کے مقابلے میں آج کے ہزار عالم اس کے برابر نہیں. 500 علماء اسٹیج پر موجود ہے, تحریک آزادی کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اعلی حضرت کے بیٹے حامد رضا خان صاحب صدارت کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. اعلی حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اپنی صدارت کے منصب سے اٹھ گئے. فرمایا صدارت کے منصب پر وہی بیٹھے گا جو زہرا کا بیٹا ہو. یہ اعلی حضرت کے گھرانوں کو سادات سے محبت اور سرکار پیر صاحب سے محبت. آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں بحثیت سرپرست شریک ہوئے. غرض آپ کے کارہائے نمایاں آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مقام عطا فرمایا. امیر ملت آپ کا لقب تھا ابو العرب, عرب کا باپ, کیونکہ آپ نے اہل عرب پر بہت عنایات کی. اس دور میں تیل میل کچھ بھی نہیں نکلا تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے شہزادے ہمارے آقا سرکار بابو جی رحمت اللہ علیہ اور حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان تمام علماء میں ان کا نام آتا ہے کہ یہ اپنے آستانوں میں بوریوں میں پیسہ جمع کر کے مدینہ منورہ لے گا. کئی بلڈنگیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وہاں پر تعمیر کرائی کہ مدینہ منورہ میں آنے والے مسافر فی سبیل اللہ اس میں رہے. ان کے لنگر آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے جماعت منزل موجود ہے, آج بھی موجود ہے. جماعت منزل کا علاقہ جو توسیع کے اندر آ گیا ہے, لیکن آگے ایک جگہ مزید دے دی گئی ہے کہ جس کو جماعت منزل کہا جاتا ہے. حضرت سرکار امیر ملت ابو العرب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 26 ذی القعدہ 3 اگست 1991 میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب آپ کا وصال ہوا. آپ کا مزار پر انوار علی پور سیدہ شریف میں موجود ہے جو مرجائے خلائق ہے. ہر سال نہایت شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کی تحریک کے لیے اس زمانے میں جہاں 100 روپے دینا مشکل تھا لاکھوں روپے اس تحریک کے اندر دیے. یہ عظیم شخصیت جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کرایا. میرے دوستو اسی طرح پیر عبد الرحمان ورچونڈی شریف ضلع سکھر کی سب سے بڑی درگاہ, سلسلہ قادریہ کی بڑی درگاہ, ہمارے اکابر بزرگوں میں حضرت پیر عبد الرحمان بھچونڈی, حضرت پیر عبد الرحیم بھچونڈی رحمہ اللہ, یہ عظیم ہستیاں ہیں پرانے نظام جنہوں نے تحریک آزادی کے اندر پاکستان کا قائد اعظم کا ساتھ دیا اور مکمل جان توڑ محنت کر کے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ قائد اعظم کے لباس پر نہ جاؤ, ہماری بات پر جاؤ. یہ بندہ جو بات کر رہا ہے سچ کر رہا ہے, یہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ کر رہا ہے. اسی طرح میرے دوستو بزرگوں آخر میں ہم اپنے موضوع کو ختم کرتے ہوئے ایک عظیم ہستی جن کا قیام یوں تو حضرت علامہ شاہ محمد نورانی رحمہ اللہ کے والد گرامی شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ علیہ, سیال شریف اللہ اس درگاہ کو سلامت رکھے, آپ کے زیر سجادہ حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ وہ اکابر علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی میاں کے والد گرامی دامت برکات اللہ علیہ اعلیٰ حضرت خلیفہ حضرت محدث آدم کوچوشوی رحمت اللہ علیہ، محدث آدم کوچوشوی نے سب سے پہلے پاکستان کا نام گجرات ہندوستان میں لیا تھا، جس وقت بنیا نے مسلمان میمنوں سے تجارت کو کھینچ لیا اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگے، سرکار سید محمود کوچوشوی رحمت اللہ علیہ نے گجرات سورت تھا یا احمد آباد تھا وہاں پر آپ نے تقریر کر کے فرمایا کہ جو حالات ہندو ہندوستان کے بنا رہا ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، پاکستان بننا چاہیے تھا۔ یہ بات حضرت سید محمود کوچوشوی رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان محمود کوچوشوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات گویا کہ اس دور میں ذکر فرمائی۔ ہمارے کراچی کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی جو تحریک پاکستان کا ایک بہت اونچا نام، جن کو لوگوں نے فراموش کر دیا، میں ان سے پہلے ایک نام اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت پیر مانکی شریف ہیں۔ پیر اور مانکی شریف مردان یہ عظیم ہستی ہے جن کو قائد اعظم اپنا بازو کہتے تھے، صوبہ سرحد کے اندر مسلم لیگ کی حمایت کے لیے جنہوں نے لوگوں کو تیار کیا، اور سن لیجیے آج بھی قائد اعظم کے وہ خطبے موجود ہیں، جس کو شوق ہے وہ مطالعہ کر لے ورنہ ہمارے پاس آئے، ہم نے کئی تنظیم تقریروں میں وہ حوالہ دیا ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ قائد اعظم جب صوبہ سرحد میدان پہنچے تو سارے پشتون علماء اور مشائخ موجود تھے، انہوں نے دیکھا بندہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی تو اس کی ہے نہیں، بات اسلامی ریاست کی کر رہا ہے، لیکن جب پیر اور مانکی شریف کو ساتھ میں بیٹھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا اس میں بات کچھ اور ہے، اللہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اللہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس وقت صبح سرحد ایک ایک جملہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میری زبان میری ذات میں کوئی تاثیر نہیں، لیکن جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، جس کو تاریخ یاد نہیں اس کا مستقبل برباد ہے۔ اس وقت سارے علماء سرحد کے علماء مزاج میں کتنے سخت اور مضبوط ہیں، انہوں نے قائد اعظم سے پوچھا آپ پاکستان کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، ادھر گاندھی اگر آپ ہیں آپ کا آئین کیا ہوگا اور کس نظریے پر پاکستان بنے گا؟ قائد اعظم کے یہ لکھے ہوئے جملے پانی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آسما جہانگیر اور ان کی ذریت ذرا غور کریں، یہاں پر لبرل غور کریں، قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب پیر صاحب مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ پاکستان کا آئین وہی ہوگا جو خلفاء راشدین کا بیان تھا، پاکستان کا آئین ثاقب نثار نہیں ہوگا، پاکستان کا آئین قائد اعظم نے کہا تھا خلفاء راشدین کا ہوگا۔ آج جو دجل ہو رہا ہے وہ دجل ہے، لیکن حق کی سربلندی کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنی حوث اور لالچ کو ختم کریں نا تو نظام آ سکتا ہے، لیکن ہمیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی صبح سرحد کے علاقے میں گیا، وہاں ہمارا ایک جاننے والا دوست اس یونیورسٹی کا وی سی لگا ہے، اس نے کہا شاہ صاحب ایک دن مجھے ہوئے ہیں، میرے پاس جب فائل آئی تو سیکرٹری کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کا داماد کا 15 گاڑیاں حکومت کی ان کے پاس چل رہی ہے، میں نے فائل پیچھے کر دی، شریف آدمی سید ہے سید صاحب، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا اس کو، یہ جو سیکرٹری ہے اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس کے ہر گھر کے بچے کے پاس حکومت کی گاڑیاں موجود ہیں، جن گاڑیوں کو آپ نے بیچا اور بھینسے اور کتے خریدنے کی بات کی تو ذرا غور فرمائیے، اس سے زیادہ گاڑیاں خرید کے آپ نے لوگوں میں حرام خوریاں شروع کی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ نظام قائد اعظم کا نہیں تھا، قائد اعظم کا نظام یہ تھا کہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ فرات کے قریب اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اللہ کے حضور عمر کو جواب دینا پڑے گا کہ تیری ریاست میں وہ پیاسا کیسے مر گیا، یا ہزار لوگ مر جائیں کوئی پرواہ نہیں، تنقید نہیں کر رہے لیکن حقیقت بتا رہے ہیں، اور اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ نام کسی ٹٹو پر فٹ نہیں ہو سکتا، یہ نام انہیں کے لیے ہے۔ آج گزشتہ زمانے جو گزشتہ حکومت تھی نا تو ان کا ایک کفش بردار اور رومالی نے کتاب لکھا تھا شہباز شریف ایسے ہیں جیسے وقت کے عمر، یہ لکھی گئی کتاب، اب اس نے بولا نہیں بولا مجھے نہیں پتا، میں تو کتاب کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے کہا چاپلوسی میں اتنے آگے نہ بڑھو، چاپلوسی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ اس ناموں کی قدر کو تم بھول جاؤ۔ اللہ اکبر، میں کسی کا ذاتی دشمن یا دوست نہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی جوتوں سے بھی اس کی خاک سے بھی ہمیں نسبت ہو جائے تو بڑے کمال کی بات ہے، ایسے ٹٹوؤں کو تم فاروق اعظم سے تشبیہ دو گے اور ایسوں کو تم مدینہ منورہ کی ریاست سے تشبیہ دو گے، اللہ اکبر. اب میرے دوستو بزرگوں تم کہیے, کچھ غم بھی ہم بیان کریں گے, کچھ شانیں بھی بیان کریں گے. بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ کے سامنے. چلو ان کے نام نہاد لاک ڈاؤن کا یہ تو فائدہ ہوا کہ پاکستان پہ بات کرنے کا موقع ملا. لوگ تو بھاگ جاتے ہیں رات کو تو آتے نہیں, تو میں نے کہا جمعے میں بیٹھ کر ذرا سوچو کہ پاکستان کیسی نعمت ہے. تابوت سکینہ ہمارے کراچی کے اندر, اس آخری بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں, ان کا ذکر کیے بغیر میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں. میرے دوست بزرگوں اسی کراچی میں ایک عظیم ہستی آرام کر رہی ہے جن کو مجاہد ملت کہتے ہیں, لیکن قوم نے فراموش کیا, حکومت نے جو کیا کیا, مسلمانوں نے بھی ایسے عظیم مخلص شخص کو فراموش کر دیا. آج میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ وہاں جا کر حال دیکھیں. مجاہد ملت مولانا شاہ محمد عبد الحامد قادری بدایونی رحمہ اللہ. مولانا عبد الحامد بدایونی قائد اعظم ان کے شاگردوں کی جگہ پر تھے. تاریخ پڑھ کر دیکھو, اور یہ آپ کے اورنگی ٹاؤن علی گڑھ میں, یہ بنارس چورنگی میں ان کا مزار ہے. جنرل ایوب خان مرحوم کے دور تک وہاں پر افواج پاکستان سلام پیش کرتی تھی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں, کئی ایکڑ زمین ان کے نام کی یونیورسٹی کو دی گئی. اس کے بعد حکومتوں نے اس زمینوں کو چائنا کٹی میں کاٹ دیا. آج مزار کا ایک پلاٹ رہ گیا, پورے پلاٹ کے پلاٹ کھا لیے گئے. میرے دوستوں ہم کہاں پر جا رہے ہیں, خدا کو کیا جواب دیں؟ ریاست کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داریاں ہیں. میں کہتا ہوں یہ قائد اعظم کا مزار ہے, بعید نہیں کہ کچھ حکومتیں رہ جاتی تو ادھر بھی چائنا کٹی ہو جاتی. اس سے ہماری غیرت وابستہ ہے, اس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے, اس سے ہماری عزت وابستہ ہے, اس سے ہماری شناخت وابستہ ہے. کیا کھا رہے ہیں ہم, کیا پی رہے ہیں ہم کہ ہمارا ضمیر مر گیا, ہماری سوچ مر گئی, کس چیز کے ہم مسلمان اور انسان کہلاتے ہیں؟ ایک زندہ لاش کے جس میں احساس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے, غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. اب آپ سنیے اس عظیم ہستی کا کارنامہ کیا تھا, اور پھر ان کے مزار پر حاضری دیجیے گا. تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ, یہ سیف اللہ المسلول شاف رسول بدایونی کی اولاد میں سے ہیں. بہت جل القدر عالم دین, بہت بڑا ان کا مقام. مختصر عرض کر رہا ہوں, 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کی تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو مولانا عبد الحامد بدایونی مسلم لیگ کے ان زعما میں شامل تھے جنہوں نے قرارداد کی تائید میں تقریر کی. 30 اگست 1941 میں لدھیانہ میں آپ کی صدارت میں پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں آپ نے پاکستان کے حق میں بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو بعد میں نظامی پریس بدایوں سے چھپ کر ملک میں تقسیم ہوا. 1945 میں قائد اعظم, اب یہ جملہ ذرا سنیے گا, 1945 میں قائد اعظم اور میر عثمان علی خان جو حیدرآباد دکن کے نواب تھے, بڑے زوراور اور کانگریس کے حامی, قائد اعظم کے ساتھ ان کی چپکلش چل پڑی. ان کی حمایت قائد اعظم کو بہت ضروری تھی, لیکن وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ ان تک رسائی کیسی کی جائے. سنیے اس خاک میں کیسے کیسے لوگ آسودہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ کیا سمجھتے ہیں جوانی ہماری ہمیشہ رہے گی؟ یہ کروفر ہمیشہ رہے گا. اللہ اکبر. 1945 میں قائد اعظم اور میر عثمان علی خان فرما روا دکن کے باہم اختلاف نازک صورت اختیار کر گیا تو قائد ملت خان لیاقت علی خان نے مولانا عبد الحمید بدایونی کو منتخب کیا کہ آپ اس اختلاف کو ختم کریں, اس لیے کہ وہ آپ کے مرید اور چاہنے والوں میں سے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ یا قابل اہل سنت کے کارنامے. قائد اعظم جن کو آگے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری دوستی کروائیے, آپ ان کو آگے لائیے, ورنہ یہ نواب اگر اس طرف گیا تو تحریک مسلم لیگ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اور یہ بات مرحوم خان لیاقت علی خان نے مولا عبد الحمید بدایونی سے کی, اور آپ نے والی دکن مولا بدایونی کی بڑی قدر منزلت کرتے تھے اور انہیں دینی جلسوں میں تقریر کے لیے مدعو کیا کرتے تھے. مولانا بدایونی نے فرما روایت دکن سے ملاقات کی اور طویل گفتگو کرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کی ملاقات اور دوستی پر تیار کر لیا. پاکستان, اکابر پاکستان, شہیدان تحریک پاکستان. 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں بنارس میں, جو ہندوستان یوپی لکھنؤ کے ساتھ ہے, میں نہ صرف شریک ہوئے آپ بلکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے نمایاں خدمت انجام دی. 1946 میں علماء کا ایک وفد حجاز مقدس گیا جس کے قائد یعنی عرب کے مسلمانوں کو بھی مسلم لیگ سے واقف کرنا تھا تاکہ پوری دنیا سے مسلم لیگ کی حمایت آئے اور انگریز گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کانگریس کے مقابلے میں یہ وطن ملے. تو عرب کے علماء کو متاثر کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی مرٹھی رحمت اللہ علیہ نورانی صاحب کے والد گرامی اور جنرل سیکرٹری مولانا عبدالحامد بدایونی کو وقت بنا کر عرب علماء کے پاس بھیجا کہ آپ کا عربی تکلم اچھا ہے, آپ ان کو بتائیے کہ ہم کانگریس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور پاکستان کا قیام کیوں چاہتے ہیں. آج آپ کے میٹرک سے ان سب کا نصاب اڑا دیا گیا. فرسٹ ایئر میں یہ نہیں ہے, جو دوگنے تھے, جو پاکستان کو مانتے نہیں تھے, جو کہتے تھے پاکستان کا پا بھی نہیں بنے گا, ان کا نام آج تاریخ میں ڈال دیا. جو کہتے تھے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں, آج ان کے لوگ صبح سرحد کے وزیر اعلیٰ بنتے پھر رہے ہیں. لیکن میرے دوستو اس تاریخ کی کیا اوقات ہے جو تاریخ قدرت کی نظر میں ہے. جنہوں نے کام کرنا تھا کیا, انہوں نے ریاست کسی مٹی کے لیے نہیں کیا, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ نے انہیں جزا دے دی کہ آج مسجدوں میں ان غداروں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے, ان وفاداروں کا نام. حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمتہ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئے, کراچی تشریف لائے تو زعماء پاکستان کے اسرار پر مستقل طور پر یہیں آپ رہ گئے. جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بڑی قسم کرسی میں ہیں تو آپ نے ایک اجلاس میں ہندوستان کے تمام صوبوں اور مقامی نمائندوں پر مشتمل مرکزی مہاجرین کمیٹی کی بنیاد ڈالی جو عوامی اور سرکاری سطح پر مہاجرین کی آباد کاری اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی. یہ اورنگی ٹاؤن کا پورا علاقہ, یہ قصبہ کا علاقہ, یہ بلدیا کا علاقہ, یہ کورنڈی کا علاقہ, یہاں جتنے مہاجرین کو بسایا گیا یہ حضرت مولانا عبدالحمید بدایونی نے خان لیاقت علی خان مرحوم کے ساتھ مل کر ان کے لیے یہاں جگہیں مہیا کی تھی. 1947 میں یہاں تو ان سے ویکسینیشن ہی نہیں لگ رہی اور ان کو بھولے بیٹھے. پتہ نہیں 14 اگست کو تقریر کیا کرتے ہیں, ایک لمبا پھرنا رکھ دیا جاتا ہے اور میں نے کہا ان کا ذکر ہے 14 اگست, آپ یہ کیا تقریریں کر رہے ہیں, ان کو کیسے بلا دیا گیا. 1947 میرے دوستو 1948 میں مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی مرٹھی کی قیادت میں سندھ کے علماء مشائخ کا ایک وفد قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گیا جس میں مولانا بدایونی شریک تھے اور تفصیلی یادداشت پیش کی گئی. جمعیت علماء پاکستان کے قیام اور استحکام کی ابتدا وہیں سے آپ نے کوشش وقف کر دی تھی. حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوالحسنات قادری کے وصال کے بعد جمعیت کی مرکزی صدر بنے اور آپ شبانہ روز محنت سے جمعیت کو چار چاند لگایا. مولانا میں علماء آپ ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے 22 رکعات پر مشتمل دستوری خاکہ مرتب کیا. 1953 میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی, اس میں آپ نے کھل کر حصہ لیا اور انتہائی علالت اور بیماری کے باوجود آپ فروری 1953 میں سے جنوری 1954 تک کراچی اور سکھر کی جیلوں میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قید و بند کی سزائیں آپ نے پائی ہیں. تو ختم نبوت کی تحریک کے اگر کوئی قید ہو جائے وہ شہزادہ ہوتا ہے, وہ شہزادے ہوتے ہیں یہ تحریکیں گویا کہ. اور جو ٹٹو قید کرتے ہیں نا یہ پھر کسی شمشان گھاٹ میں بھم مرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا وہ صدر کا جنازہ 4 بندہ پڑ رہا تھا اور وہ بھی ایسا منہ پر رومال ڈال کے پڑ رہے تھے. میں نے کہا وہ کیا ہوا اس کا, کیا ہوا وہ کر رہے تھے اور جن کے ہوئے نا تو پھر لاہور میں تو پھر تیل مرنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے کہا زمینوں نے سودا کیا ہے اور تمام چیزیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جنہوں نے پہرا دیا ہے نا پاکستان کے دل, پاکستان کے عوام کے دل, انہی کے ساتھ بھی الحمد للہ تعالیٰ موجود تھے. مولانا عبدالحمید بدایونی رحمت اللہ علیہ قدیم اور جدید علوم پر آپ مکمل گویا کہ مہارت رکھتے تھے. 15 جماعت الاولیٰ 20 جولائی 1970 کو تحریک پاکستان کے صف اول کے مجاہد عالم با عمل مولانا شاہ محمد عبدالحمید بدایونی جنا اسپتال کراچی میں آپ نے داغ مفارقت دیا اور وصال آپ نے فرمایا. آپ کی آخری آرام گاہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ جو اس وقت تھی اب نہیں ہے, کھا گیا سب, جامعہ تعلیمات اسلامیہ منگو پیر روڈ کراچی کے احاطے میں پسماندگان میں آپ نے اہلیہ اور دو صاحبزادوں کو چھوڑا اور آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. مولانا عبد الحمید بدایونی کا عرب میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ عراق کے سفیر نے اس وقت یہ لیٹر جاری کیا کہ مولانا بدایونی کی اچانک انتقال کی خبر مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے. مولانا بدایونی جید عالم اور فاضل تھے, مسلمان قوم میں ان کا بہت بڑا مقام تھا. خدا تعالیٰ مولانا بدایونی کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح دیگر علماء نے اور دیگر پاکان امت نے اس بات کو لکھا کہ افسوس ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ایک مقتدر اور مذہبی پیشوا اور جید عالم دین سے محروم ہو گئی. باری تعالیٰ مولانا رحمہ اللہ کے خاندان اور ان کی غیر معمولی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو, یہ تحریک پاکستان, کیونکہ آج 13 اگست ہے, کل 14 اگست ہے, ہم نے پرچم کشائی اس لیے رکھی ہے تاکہ جمعے کے دن سارے دوست بھائی یہاں پر جمع ہو جائیں. آپ کی تھوڑی سما خراشی کی, لیکن آج ایک تاریخی دن ہے, اہم دن ہے, تجدید عہد کا دن ہے, ان بزرگوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. آج یہ وہ وطن مبارک ہے بحمد اللہ تعالی کہ جس کی مٹی کو نسبت مدینہ منورہ کی مٹی سے ہے. جن جن لوگوں نے تحریک آزادی میں ساتھ دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, آج ان کے کفن تازہ ہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یقیناً یہ شرف انہیں ملا, یہ شرف انہیں حاصل ہوا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود 1965 کے ایک فوجی جوان کا خون دیکھا ہے جو آج بھی ناروال دریائے راوی کا ایک ہی پلر جو آج کھڑا ہے اس پر ان کا خون بہا 1965 میں, اور وہ نواب کے لقب سے مشہور تھے, ان کا مزار وہاں موجود ہے. اور ان کا خون آج بھی عصر کے وقت میں نے دیکھا تھا, آج بھی وہ خون کی لکیریں بالکل تازہ نظر آتی ہیں. اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے. تحریک آزادی کے ہر مجاہد کو اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ہمارے یہ وطن لیا گیا تھا ناچ گانے کے لیے نہیں, نہ کفار و مشرکین کی کاسہ لیسی کے لیے, یہ لیا گیا تھا اسلامی نظام کے لیے, اسلام کے قیام کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, دین اسلام کے تحفظ کے لیے, اقلیتوں کا جو حق ہے ان کو دینے کے لیے, اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے. لہٰذا آج گواہی دے دیجئے اور ان بہرے حکمرانوں تک آپ کے پاس پہنچ جائے جو اس نعرے کو سن کر آپ میں کانوں کے اندر انگلیاں گزرتے ہیں. نہیں, بھول جاؤ اس کو, امریکہ منع کرتا ہے, یورپ منع کرتا ہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے امریکہ اور یورپ. یہ جن شہیدوں اور جن ولیوں کا یہ نعرہ لگا, جنہوں نے وردیاں پہن کر سیالکوٹ میں, قصور میں, لاہور میں, ناروال میں, شکرگڑھ میں سینے پر گولیاں کھا کر جیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, یوں تو وہ یونیفارم میں تھے لیکن دراصل وہ اللہ کے ولی تھے. ان کا بھی یہ نعرہ تھا, ساری قوم کا یہ نعرہ تھا, اور آپ اللہ کے گھر میں یہ لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, ایک پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. میں تمام کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنا وقت آپ نے مجھے دیا کہ میں یہ بات کر سکوں. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اور ان بزرگوں کے ذکر سے ہماری نماز کو قبول فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اس وطن عزیز کو ہر وبا سے اللہ رب العالمین جل والا محفوظ فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی چوک پر مختصر صلاۃ السلام, ملاد شریف کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں منقبت پیش کی جائے گی. واخر دعوان الحمدللہ.